تو اس واقعے سے بہت سے سبق ملتے ہیں ہم کو. سب سے پہلی بات یہ کہ سچ بولنا اگرچہ مشکل ہے لیکن سچائی ہی میں انسان کی نجات ہے. دوسرا یہ کہ سفر کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعرات کا دن پسند تھا. تیسرا یہ کہ اپنے کسی بھی بڑے سے, یعنی جس طرح انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ نہیں بولا, اسی طرح ہمیں بھی اپنے کسی بڑے استاد یا بزرگ یا والدین یا کسی بڑے کو راضی کرنے کے لیے جھوٹ سے کام نہیں لینا چاہیے. بھلے وہ ہم سے ناراض ہو جائیں لیکن جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, کیونکہ جھوٹ کی ایک نحوست ہوتی. جھوٹ بولنے والے سے فرشتے بہت دور چلے جاتے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ بعض کوتاہیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے لیے اجازت ہے کہ کوئی بھی سربراہ یا کوئی بھی امیر اپنے متعلقین کو سزا دے سکتا ہے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کے لیے 50 دن کے لیے ان سے کٹ آف کر لیا, بات چیت بند کر دی اور سب کو حکم دیا کہ ان سے بات چیت نہ کی جائے. لیکن یہ سب کچھ نفرت کی وجہ سے نہیں تھا, عین محبت کی وجہ سے تھا. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت صاحب اپنے دھیان میں ہوتے تھے تو آپ ان کو دیکھتے رہتے تھے. یعنی دل میں محبت ہے لیکن دوسرے کے بھلے کے لیے, دوسرے کی تربیت کے لیے سزا دی جا رہی ہے, کسی ذاتی انتقام کے طور پر نہیں. پھر آپ دیکھیں کہ اس کو کہتے ہیں اللہ کی خاطر محبت, اللہ کی خاطر دوستی اور اللہ کی خاطر دشمنی. کہ تقاضا گہرے دوست ہیں لیکن اللہ کا حکم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بعد تنہائی میں بھی اکیلے بھی وہ بات کا جواب نہیں دیتے. اس پر ہم اپنی دوستیوں کو پرکھیں. عموماً ہم جب اپنے گھروں میں ہوتے ہیں یا کلوز سرکل میں ہوتے ہیں تو ہم بعض اوقات کسی کا مذاق اڑا دیتے ہیں, کسی کی غیبت کر جاتے ہیں, کسی کے ساتھ اور کوئی برا بھلا کر جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اپنے ہی بیٹھے ہوئے ہیں نا, کھل کے بات کر لو. تو جس شخص کے دل میں اللہ کا ڈر ہو وہ ہر جگہ اللہ کے خوف سے ہی بولتا ہے, وہ کہیں بھی ایسی کھل کے بات نہیں کرتا کہ جس میں کوئی جھوٹ ہو یا کسی کا مذاق اڑانا ہو یا کسی کی توہین ہو یا کوئی بھی ایسا غلط کام ہو. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک طرف پورا شہر ناراض ہے اور دوسری طرف ایک دوسری مملکت کے بادشاہ کا خط ملا ہے, لیکن کس طرح وہ اس شاہی پیغام کو بھی ٹھکرا دیتے ہیں اور اس خط کو نشانی کے لیے بھی پاس نہیں رکھتے, اٹھا کے تنور میں پھینک دیتے ہیں, راستے میں گھر تک نہیں لے کے جاتے. کہ یہ ایک اور بڑی آزمائش, کیونکہ شیطان ایسے موقع پہ خوب بہکاتا ہے. دیکھو تمہارا کسی نے خیال نہیں رکھا, تمہاری کسی نے پرواہ نہیں کی, تمہاری کسی نے نہیں سنی, تمہاری پچھلی قربانیوں کو نظر انداز کر دیا گیا ہے, لہذا تم بھی ان کو چھوڑ دو. اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں صحابہ میں ڈسپلن کتنا ہے کہ اگر کسی کام کو کرنے سے روک دیا جائے تو بس سب رک گئے, اور جب کرنے کا حکم دیا جائے تو ایک سے ایک آگے بڑھ کے دوڑ رہا ہے کہ یہ نیکی کا کام میرے ہاتھوں ہو جائے. پھر اسی طرح اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نیک کاموں کی تکمیل میں ایک دوسرے کو مبارک دی جا سکتی ہے. جیسے قرآن پاک اگر کسی کا مکمل ہوا ہے یا اور کوئی نیکی کا کام, کو حج کر کے آیا یا عمرہ کر کے آیا یا اسی طرح کا کوئی اور نیکی کا موقع ہے تو اس کی مناسبت سے خوشی منائی جا سکتی ہے یا مبارک دی جا سکتی ہے. پھر اسی طرح جیسے پیچھے بھی آپ بہت سی آیات میں پڑھ چکے ہیں کہ گناہوں سے توبہ کے طریقے میں کیا شامل ہے, کہ صرف زبان سے نہیں بلکہ عملی طور پر بھی کچھ کیا جائے, اور اس میں احسن ترین طریقہ کیا ہے, صدقہ خیرات کرنا, کیونکہ صدقہ انسان کے گناہوں کو دھو دیتا ہے. یعنی اگرچہ توبہ قبول ہو چکی تھی لیکن پھر بھی انہوں نے شکرانے کے طور پر صدقہ کیا. یعنی یہ صدقہ صرف اس لیے نہیں تھا کہ مصیبت ٹل جائے, یہ اس لیے بھی تھا کہ شکرانہ ادا کیا جائے. اور پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس پچھلی آیت میں جو سبق ملتا ہے وہ کیا ہے کہ سچائی ہی نیکی کا رستہ دکھاتی، سچائی ہی میں برکت ہے. اور یہاں پر کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچے لوگوں کا ساتھ دو، سچوں کی کمپنی، سچوں کی دوستی، سچوں کی صحبت. کیونکہ توبہ کی قبولیت کی اصل وجہ کیا تھی؟ سچائی. اس لیے اپنے تعلقات میں ایسے لوگوں کو چنو جو سچے ہوں. اور منافقین کی سب سے بڑی علامت کیا ہوتی ہے؟ جھوٹ بولتے ہیں. اور مومن کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ کہ وہ سچا ہوتا ہے. آج اس معیار پر ہم اپنے آپ کو پرکھ کر دیکھیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے معمولی قسم کے انکانشیسلی بولے ہوئے جھوٹ، یہ انسان کو زیادہ تباہ کرتے ہیں. کوئی کام نہیں کیا، فوراً سے جھوٹ گھڑ کے دوسرے کو راضی کر دیا، بہانہ بنا دیا. اگر ہم اپنی اس عادت سے نکل آئیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہم اپنی زندگی سے بہت بہتر فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اگر اپنی چیک لسٹ میں آپ صرف یہ نہ لکھیں کہ کیا میں نے کوئی جھوٹ تو نہیں بولا، اگر یہ لکھیں کہ اسے بہانے کے طور پر تو کوئی جھوٹ نہیں بولا میں نے. کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیا یا وہ کام کیوں کیا، تو فوراً سے کوئی عذر تلاش کر لیتے ہیں. وہ سچا بھی ہو سکتا ہے، جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اکثر اوقات لوگ جھوٹے بہانے کرتے ہیں. تو اس چیز سے بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. بعض جھوٹ ہمارے مبالغہ رائی میں ہوتے، چھوٹی سی بات ہوتی ہے ہم اس کو بہت بڑا بنا کے پیش کرتے ہیں، چھوٹی سی مشکل ہوتی ہے ہم اس کو پہاڑ جتنا بنا کے دکھاتے ہیں. کوئی کام نہیں کیا، کوئی چھوٹا سا معمولی اگر ہوگا کہ جس کی کوئی خاص اہمیت نہیں، لیکن اس کو ہم اتنا بڑا بنا دیں گے. لیکن آپ دیکھیں کہ کعب بن مالک شاعر ہیں، حالانکہ وہ کہتے ہیں نا شعر تو سب سے اچھا وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ جھوٹا ہوتا ہے. کیا ان کے پاس جھوٹ گڑنے کو نہیں تھا؟ لیکن انہوں نے باوجود قدرت کے ایسا نہیں کیا. یعنی عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی غلط کام کریں تو پھر اس کے بعد ہم لوگوں سے اس کی تائید چاہتے ہیں، اور اس میں جو لوگ ہماری غلطی کی تائید کر دیں ان کو ہم اپنا دوست بنا لیتے ہیں، اور جو ہماری غلطی پر آگاہ کرے اس کو ہم اپنا دشمن سمجھنے لیتے ہیں. حالانکہ اس کو اپنا مہربان سمجھنا چاہیے جو ہمیں ہماری کسی غلطی پر آگاہ کرے. وہ سب سے بڑا مخلص ہے کہ جو ہم سے ہمارے عیب چن کے باہر نکالنا چاہتا ہے. لیکن عموماً ایسے لوگوں کو ہم اچھا نہیں سمجھتے. انہیں اس بات کی زیادہ فکر تھی کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اگر ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر بھی لیا اور اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوئے تو معاملہ تو پھر بھی مشکل ہے. اور ہمارے عقائد میں کیا ہے عام طور پر؟ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہیں یا کوئی بزرگ ہم سے راضی ہے تو بس وہ ہمیں خدا تعالیٰ سے بھی چھڑا لیں گے، بچا لیں گے. سورۃ المائدہ میں آتا ہے یوم ینفعُ الصادقین صدقہم، جس دن سچے لوگوں کو ان کا سچ فائدہ دے گا. اور اس کی عملی مثال اس واقعے سے ہمیں ملتی ہے کہ ان کی سچائی ان کے کام آئی، جو اگرچہ شروع میں بہت تلخ اور بہت تکلیف دہ تھی. یعنی جھوٹ بولتے بولتے انسان بے حس ہو جاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ خیال ہی نہیں رہتا کہ ہم جھوٹ بھی بول رہے ہیں. ہماری تو لگتا حالت کچھ ایسی ہو گئی ہے کہ ہمیں جھوٹ بول کے بھی احساس نہیں ہوتا کہ ہم نے جھوٹ بولا ہے. اگر ہم سے کہا جائے کہ دن بھر کے اپنے جھوٹ پہچانے تو شاید ہمیں اپنے اندر سے جھوٹ کی پہچان بھی ختم ہو گئی. یہ آیت اگر آپ اس کو پڑھیں تو یہ لفظ اتنے سخت ہیں کہ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُلْجَأٌ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، یوں لگتا ہے جیسے بالکل بے سہارا ہو گئے. اور بعض اوقات ہم بڑی بڑی ذمہ داریوں میں کوتاہی کر کے عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ پھر کیا ہوا، کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ غفور الرحیم. یہ جملہ ہم کتنا زیادہ عام دہراتے ہیں. ہر غلطی کرنے کے بعد ہم کہہ دیتے ہیں، ہر دھوکا فریب فراڈ کوتاہی سستی غفلت نالائکی کا ثبوت دینے کے بعد ہم کہتے ہیں کیا ہوا، اللہ غفور الرحیم ہے. اور اسی چیز نے آج ہمیں زوال کی اس پستی میں لا کھڑا کیا ہے. صرف کام چوری کر کے، ہر نکما پن کر کے ہم کہتے ہیں کوئی نہیں، اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے. اور یہاں یہ لفظ ہلا کے مار دیتے ہیں کہ وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ. صحابہ کرام کو نہیں پتا تھا اللہ بہت غفور الرحیم ہے. آپ ایک طرف لکھیے نا اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ اور دوسری طرف لکھیے وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ. ان کا گمان یہ تھا کہ اللہ کے سوا کوئی پناہ نہیں ہے, اور ہمارا گمان کیا ہے, ہر غلط کام کر کے ہم کو اللہ کی طرف سے پناہ مل جائے گی. اللہ کے یہاں ہم کو پناہ مل جائے گی. لوگ ہمیں برا بلا بھی کہتے ہیں, کوئی کوستا ہے, کوئی ڈانٹتا ہے, کوئی اگر ناراض بھی ہوتا ہے تو کیا ہوا, اللہ تو ہے نا ہمارا, کیا یہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دیتے. صحابہ کرام کو یہ پتا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے. ایک نے لیلۃ العقبہ میں شرکت کی ہے, دوسروں نے غزوہ بدر میں شرکت کی ہے, اتنے بڑے بڑے کارنامے کر کے جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے, ان میں شریک ہونا تو دور کی بات, پھر بھی ہم مزے سے بیٹھے ہیں کہ اللہ غفور رحیم ہے. ان کی تو نیت صاف ہونے کے باوجود یہ تھوڑی سی غفلت ہو گئی تو اتنی سخت پکڑ ہوئی, اور ہماری تو نیتیں بھی معلوم نہیں کیا ہوتی. سب سے بڑی مشکل یہ کہ ہم اپنے دشمن آپ ہیں. مجھے تو یاد پڑھ کے لگ رہا تھا کہ ہم اپنے دشمن آپ ہیں, اور جب تک اپنی دشمنی سے خود نہیں نکلیں گے, اپنے آپ کو خود نہیں پکڑیں گے, اس وقت تک کوئی ہمارا کچھ نہیں کر سکتا, کوئی ہمیں سیدھا راستہ نہیں دکھا سکتا, نہ ہم سے کوئی کچھ کروا سکتا ہے جب تک ہم خود کچھ کرنے پہ راضی نہیں ہوں گے. پھر آپ دیکھیں ثم تاب علیہم, یہ تاب علیہم 50 دن بعد ہوا ہے. ان کو نہیں پتا تھا کہ 50 دن بعد بھی معافی ہو جائے گی. یعنی یہ بھی ہو سکتا تھا نا, جب سب نے ان سے سوشل بائیک آؤٹ کر لیا تو وہ کہتا چلو ٹھیک ہے, اب نہیں بولتے تو نہ بولے, ہم اپنا کوئی کام کریں, مطمئن ہو جاتے اپنے کاروباروں میں, اپنے گھروں میں, جن کی وجہ سے وہ جہاد میں شریک نہیں ہو سکے تھے. یا پھر یہ ہے کہ وہ شاید غفران کا خط آیا تھا, وہاں چلے جاتے, یا یہ کہ کچھ منافقین کے ساتھ مل کر ایک اور گروپ بازی کرتے. ہمارے یہاں تو یہ بھی ہوتا ہے نا کہ اگر آپ کسی کو ڈسپلن کی خاطر تھوڑا بہت ٹائٹ کریں تو وہ فوراً بغاوت کر کے کسی دوسرے سے جا ملے گا. اس وجہ سے بھی تربیت کا وہ معیار اور پیمانہ نہیں ہے جو واقعی کسی کام کرنے والی قوم کے اندر ہونا چاہیے. لیکن انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری کے احساس نے انہیں اتنا پریشان کیا کہ انہیں دنیا کی کسی چیز میں بھی چین نہیں آتا تھا, نہ گھر, نہ بار, نہ باغ. داقت علیہم الارض بما رحبت, اپنے آپ سے بھی وہ بیزار ہونے لگے تھے. کہیں پر بھی ان کے لیے کوئی سکون نہیں تھا, انہیں کوئی گوشہ ہی نظر نہیں آتا تھا جہاں جا کے وہ چین پائے. یہ دن رات کا رونا کیوں تھا؟ توبہ استغفار کے لیے. ما کان لأہل المدینۃ, نہ تھا مدینہ والوں کے لیے, ومن حولہم من الاعراب, اور جو ان کے آس پاس تھے اعراب میں سے, یعنی ان کو زیبا نہ تھا, ان کے لیے جائز نہ تھا, ان یتخلفوا عن رسول اللہ, کہ وہ پیچھے رہے رسول اللہ سے. چونکہ یہ ایک عام منادی تھی تو سارے اہل مدینہ کے لیے ضروری تھا کہ وہ آپ کا ساتھ دیں. اور پھر نہ صرف یہ کہ شہر مدینہ, بلکہ اس کے علاوہ آس پاس کے لوگ بھی, ان سب کے لیے بھی کیا ضروری تھا کہ وہ اس جہاد میں شریک ہوں. تو چونکہ اعراب میں سے بہت سے منافقین بھی تھے, وہ بھی شریک نہیں ہوئے, خود مدینہ والوں میں سے بھی, اس لیے اللہ تعالیٰ ایک طرح سے ان کی زجر و توبیخ فرما رہے ہیں, یعنی ان کو ڈانٹ رہے ہیں کہ تمہیں یہ کیسے خیال آیا کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جنگ پر بھیج دو اور خود پیچھے رہ کے آرام کرو. ما کان لأہل المدینۃ ومن حولہم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول اللہ ولا یرغبوا بانفسہم عن نفسہ, اور نہ ان کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ بے پرواہ ہو جائیں اپنے نفسوں کے ساتھ آپ کی ذات سے, یعنی اپنی ذات کا ایسا خیال رکھیں کہ آپ کی طرف سے بے پرواہ ہو جائیں. ایک مومن کے تو یہ شایان شان ہی نہیں کہ وہ اپنی ذات میں اتنا محب ہو جائے, اتنا گم ہو جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول جائے اور آپ کا ساتھ دینے کو فراموش کر دے. اس آیت کو ہم اپنے بارے میں کیسے لے سکتے ہیں؟ آپ دیکھیے کہ کیا وہ مشن جو آپ کی زندگی میں شروع ہوا تھا وہ ختم ہو چکا ہے؟ جس کام کے لیے آپ تشریف لائے تھے وہ کام مکمل ہو گیا ہے, پوری دنیا میں ہو چکا ہے, اب کسی کو ہدایت کی ضرورت نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو پیغمبر بھیجنے بند کر دیے ہیں، اب یہ کام کس کو کرنا ہے؟ ہمیں کرنا ہے. لیکن ہم سب دیکھیں کہ جتنا ہم اپنی ذات کے لیے تھکتے ہیں، اپنے گھر کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے مشاغل کے لیے، کیا ہم میں سے کوئی اتنا اللہ کے دین کے لیے بھی تھکتا ہے؟ ہماری ترجیحات اور ہماری پرائیورٹیز کیا ہیں؟ ہم آپ کے مشن کے وارث ہیں، جو کام آپ کرنے آئے تھے وہ کام آپ کی امت کو دیا گیا ہے، لیکن آج امت اپنی ذات کو عزیز رکھے ہوئے ہے بنسبت اس کے کہ آپ کا نام بلند کرے. ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ لا یصیبہم ظمأ، نہیں پہنچتی ان کو کوئی پیاس، ولا نصب، اور نہ کوئی تھکاوٹ، ولا مخمصۃ، اور نہ کوئی بھوک، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ولا یطعون، اور نہیں وہ چلتے، موطئاً، چلنے کی جگہ، یغیظ الکفار، کہ غصہ دلائے کفار کو، ولا ینالون، اور نہیں وہ لیتے، من عدو، دشمن سے، نیلاً، کچھ لینا، یعنی مال غنیمت وغیرہ یا انتقام، الا مگر، مگر کیا، کتب لہم، لکھ لیا جاتا ہے ان کے لیے، بھی اس کے بدلے، عمل صالح، عمل صالح، نیکی، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتے، بے شک اللہ تعالی محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا. اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ کہ ان لوگوں کے لیے جہاد سے پیچھے رہنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اس کام میں کوئی چھوٹی سے چھوٹی قربانی بھی رائے گاہ نہیں جاتی. یہ سمجھتے ہیں کہ ساتھ جا کر یا وہ کام کر کے یا تھک کے یا بھوک پیاس کاٹ کے ان کو کوئی نقصان ہو رہا ہے؟ نہیں. اس راستے میں اگر کسی کو پیاس بھی لگے یا تھکاوٹ بھی ہو جائے یا بھوک لگے یا جب وہ دشمن کے مقابلے پر نکلے اور ان کا صرف نکلنا ہی دشمن کو ناراض کرے، یا یہ کہ دشمن سے کوئی مال غنیمت لیں یا جنگ کر کے ان سے انتقام لیں، تو یہ سارے کام ایسے ہیں کہ جن کے بدلے ان کے لیے نیکیاں لکھی جا رہی ہیں. یہ تو ان کا اپنا فائدہ ہے، یہ کسی پہ احسان تو نہیں کر رہے، اور پیچھے رہ کر یہ اپنا ہی کچھ بگاڑ رہے ہیں. غزوہ تبوک میں پیچھے رہنے والوں میں ایک ابو خیثمہ انصاری بھی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کے بعد وہ اپنے باغ میں گئے، وہاں خوشگوار سایہ تھا، بیوی نے پانی چھڑک کر زمین کو ٹھنڈا کیا ہوا تھا، چٹائی کا فرش بچھایا، تازہ کھجور کے خوشے لا کے سامنے رکھے، ٹھنڈا پانی پینے کے لیے پیش کیا. ابو خیثمہ دنیاوی آسانیوں ہی کی خاطر غزوہ تبوک پہ ساتھ نہ جا سکے تھے، مگر جب آ کے اس پانی کے سامنے بیٹھے اور ان کو جانے والے اور رہنے والے کا سر محسوس ہوا کہ وہ جا کر کتنا بڑا اجر کما رہے ہیں، میں یہاں بیٹھا ہوں، تو اس بات کو برداشت نہ کر سکے. انہوں نے کہا، میں یہاں باغ کے سائے میں ہوں اور خدا کے بندے تو گرمی میں کوہ و بیابان طے کر رہے ہیں. اور انہوں نے اسی وقت سب کچھ چھوڑا، تلوار سنبھالی، تیز رفتار اونٹنی پر بیٹھے اور اسی وقت روانہ ہو گئے، یہاں تک کہ گرد و غبار میں اٹے ہوئے قافلہ تبوک سے جا ملے. یعنی فوراً ان کے دل میں آیا کہ میں یہ پانی پی رہا ہوں، کھا رہا ہوں اور یہ ٹھنڈک میں بیٹھا ہوں، اور میرے ساتھ ہی اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے ہیں. تو بات یہ ہے کہ انہیں اس بات کا فرق پتا چل گیا کہ یہ کتنی عارضی سی راحت ہے، اور وہ جو تکلیف اٹھا رہے ہیں، وہ جو بھوک پیاس اٹھا رہے ہیں اللہ کے راستے میں، وہ جو چلتے چلے جا رہے ہیں، یتعون موطئاً، یہ سب کچھ کتنے بڑے بلند درجات کا سبب ہوگا ان کے لیے، اور کتنی ہمیشہ ہمیشہ کی راحتوں اور نعمتوں کا ذریعہ ہوگا. لہذا انہوں نے فوراً ہی سب کچھ چھوڑا اور نکل گئے. لیکن یہ احساس کتنے لوگوں میں ہوتا ہے جب وہ اپنے عیش و عشرت کے مقامات پر بیٹھے ہوتے ہیں. ہم سب اپنے بارے میں سوچیں کہ جب ہم دنیا کی کسی بھی نعمت کو حاصل کیے ہوئے ہوتے ہیں، اچھا کھانا کھا رہے ہوں، اچھے بستر میں سوئے ہوئے ہوں، آرام دہ جگہوں پر ہوں، تو ہمیں کبھی خیال آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی قربانیاں دی، اور آج ہم صرف انہی چیزوں میں کھو کے رہ گئے؟ دین کی عزت کب ہوئی تھی؟ دین کو بلندی کب نصیب ہوئی تھی؟ جب لوگوں نے قربانیاں کی تھی، لیکن آج ہم آرام میں ہیں اور ہمارا دین، یہ بحقی کی روایت ہے عمر بن شعیب سے، وہ اپنے والد اور ان کے والد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول صلاح هذه الامة باليقين والزهد واول فسادها بالبخل والامل، آپ نے فرمایا اس امت کی اصلاح کی ابتدا یقین اور دنیا سے بے رغبتی کی وجہ سے ہوئی، اور اس کی بربادی کی ابتدا بخل اور لمبی امیدوں کی وجہ سے ہوگی. اس امت کی اصلاح کہاں سے ہوئی تھی، کب ہوئی تھی؟ جب یقین تھا لوگوں کے اندر، اور یہ کعب بن مالک کا سارا واقعہ یقین پر ہی تو مشتمل ہے، اور دنیا سے بے رغبتی، جیسے ابو خیثمہ، سب کچھ سامنے ہے لیکن دل نہیں لگا، اس ساری رونق میں اٹھ کے نکل گئے. اور اس کی بربادی کہاں سے ہوگی؟ بخل. بخل کیا ہوتا ہے؟ دنیا کی نعمتوں اور خیر سب کچھ اپنی ذات تک بھیج کے رکھنا، اور لمبی امیدیں، یعنی صرف دنیا کے بارے میں لمبے لمبے منصوبے کرنا اور سوچنا. تو ظاہر ہے کہ پھر افراد تو انجوائے کر سکتے ہیں، لیکن قومیں جو ہیں رسوا ہو جاتی ہیں جب یہ کردار پیدا ہوتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ دین صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ نماز پڑھ لیں ہم یا صرف چند کام کر لیں، بلکہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ دین اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا، دین کے تقاضے پورے نہیں ہوتے جب تک اللہ کے راستے میں پیاس، تھکاوٹ اور بھوک لاحق نہ ہو. اور اگر کبھی کسی وقت ہمیں ایسی کوئی قربانی کرنی پڑے، ہم پتہ نہیں کتنی دفعہ اس کا ذکر کرتے ہیں، کل تو بس سارا دن میں نے کچھ کھایا ہی نہیں، آج تو کینٹین میں سب کچھ ہی ختم ہو گیا، مجھے تو کچھ ملا ہی نہیں، آج تو میں لنچ لانا ہی بھول گئی، اور بس میرے ساتھ تو بہت ہی ظلم ہو گیا. یعنی ہماری گفتگو کیا ہوتی؟ بار بار اپنی چھوٹی چھوٹی جو قربانیاں ہیں ان کے تذکرے. یہ اس دین کی سنت ہے، دین اسی راستے سے زندہ ہوتا ہے جب تک ہم قربانیاں نہیں کریں گے. ہم بازار گھومنے کے لیے تو بھوکے پیاسے رہ سکتے ہیں، دنیا کے اور کاموں کے لیے تو ہم تکلیفیں اٹھا لیتے ہیں، لیکن دین کے لیے اگر تھوڑی سی بھی کرنی پڑے تو ہمارے کوشل ہو جاتے. اور پھر یہاں پر خاص طور پر یعنی کہ بھوک پیاس اور تھکاوٹ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ جو ہے ان کا چلنا، ان کا دین کے لیے نکلنا، یہ جو نکلنا ہے اس کا خاص ذکر ہے. اسے دیکھ کر کفار دانت پیستے ہیں، غضبناک ہوتے ہیں، کیونکہ اس نکلنے میں بڑی شان ہے، کیونکہ اس نکلنے سے ہی تو دشمن کے دل دہلتے تھے. اسی وجہ سے آج آپ دیکھیں کہ مختلف قسم کی ریلیز ہوتی ہیں، مختلف قسم کے جو جلسے جلوس وغیرہ ہوتے ہیں وہ کس لیے نکلتے ہیں؟ کبھی آپ سوچیں کہ کیا کرنے نکلے ہیں سڑکوں پر؟ صرف اپنی قوت ہی تو دکھاتے ہیں، کیونکہ ایک گروہ اپنی قوت دکھاتا ہے تو دوسرا جلتا ہے، پھر وہ دکھاتا ہے تو پہلا جلتا ہے، اور یہ ہمارا جلانا آپس میں ہی ہے ایک دوسرے کو. لیکن یہاں پر کیا ہے؟ یغیظ الکفار. جب مسلمان گھوڑوں پہ سوار ہو کے ایسے علاقوں سے نکلتے کہ دشمن ان کے قدموں کی چاپ سنتے یا گھوڑوں کی ٹاپ سنتے، تو ان کے دلوں کے اوپر وہ لگتی تھی ڈاکے. اور ولا ینالون من عدو نیلا، اور دشمن سے جو کچھ بھی وہ لیتے، یعنی ان کی جان لیتے یا انہیں قید کرتے یا شکست دیتے یا مال غنیمت لیتے، تو فی سبیل اللہ یہ سارے کام کیا ہے؟ اجر و ثواب کا باعث. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا. اور یہاں محسنین کون ہے؟ یہ کن کی شان ہے محسنین کی؟ محسن وہ ہوتا ہے نا جو اپنے حق سے بڑھ کے کام کرتا ہے. قربانی کرنے والے مراد ہیں یہاں. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، اور نہیں وہ خرچ کرتے کوئی خرچ کرنا، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا، اور نہیں وہ کوئی وادی پار کرتے، الا كتب لهم، مگر ان کے لیے لکھ لیا جاتا ہے. کیا لکھ لیا جاتا ہے؟ اجر لکھ لیا جاتا ہے. لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تاکہ اللہ ان کے بہترین عمل کی ان کو جزا دے جو وہ کرتے رہے ہیں. یعنی مال کے ذریعے دین کی جو خدمت وہ کرتے ہیں، خواہ وہ تھوڑا ہوتا ہے یا زیادہ، اور دین کی خاطر کوئی وادی جو وہ پار کرتے ہیں، جہاں کہیں وہ جاتے ہیں، ان سب کے بدلے اجر و ثواب لکھ لیا جاتا ہے.